لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 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 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام حج لیے پھر حاضر ہیں۔ مکہ مدینہ کی روانگی کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی فلائٹیں جا رہی ہیں، کچھ جا چکی ہیں، کچھ جانے والی ہیں۔ عشاقان حج اور عمرے کی یقیناً تیاریاں کر رہے ہوں گے، اس میں ہمارا یہ سلسلہ احکام حج الحمدللہ اس میں مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہم ان سے تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ مختلف سلسلوں میں مختلف انداز پر ہماری تربیت ہو رہی ہے، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے اور موضوع ایسا وسیع ہے کہ اس پہ گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ عزوجل آج مفتی صاحب سے سعی سے متعلق مدنی پھول حاصل کریں گے۔ چلیں پہلے درود پاک کی فضیلت، جو کہ مکتب المدینہ کی مطبوعہ فیضان خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب میں الحمدللہ تحریر کی گئی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود۔ طیبہ کے شمس الدحا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت جہاں تشریف فرما ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، کوشش کریں کچھ تھوڑا سا مدنی چینل اپنی اسکرین کے قریب آ جائیے، توجہ بڑھا دیجئے، ایک ڈائری اور قلم لے لیجئے، جو مدنی پھول یہاں بیان ہوں اسے اپنے پاس نوٹ کرتے چلے جائیے۔ چونکہ جو حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے تو نہایت ہی مفید ہیں، لیکن جو نہیں جا رہے ان کے لیے بھی کم مفید نہیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں بھی سفر مکہ مدینہ مل جائے گا انشاءاللہ، سفر حج نصیب ہو جائے گا، عمرے کا سفر نصیب ہوگا۔ تو پہلے سے تیاری ہونی چاہیے، اور فرض علوم میں سے بھی ہے کہ جس پر حج فرض ہو جائے اسے اس کا علم سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، مفتی صاحب آج الحمدللہ ہم سلسلے میں موجود ہیں اور آپ کی برکتوں سے الحمدللہ ہم طواف بھی سیکھ چکے، اب مزید سعی سے متعلق کچھ انشاءاللہ مدنی پھول امید ہے آپ عطا فرمائیں گے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طواف کا تو صرف ہم نے چکر لگانا سیکھا تھا کہ یہاں سے ابتدا کرنی ہے اور یہاں ختم کرنا ہے،
جی
اس کے احکام ابھی رہتے ہیں،
صحیح،
اور یعنی فزیکل مومنٹ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ فزیکل مومنٹ کس طرح کرنی ہے،
کس طرح سے ہم نے اسٹارٹ لینا ہے اور کیسے جانا ہے۔
تو میرا خیال یہ ہے کہ صحیح کے حوالے سے بھی آج پہلے فزیکل مومنٹ بتا دی جائے،
جی
پھر ہم طواف اور صحیح دونوں کے احکام تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔
بہتر۔
سعی جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا نام ہے. صفا اور مروہ کی جو شکل قدیم زمانے میں تھی وہ تو اب نہیں ہے، یعنی فضا وہی ہے اور سطح بھی وہی ہے، لیکن پہاڑیاں نہیں ہیں. سنگ مرمر کا فرش بنا دیا گیا ہے، صرف ابتدا میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. اب وہ نہ جانے اصل اسی پہاڑی کے رکھے ہیں یا آرٹیفیشل ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو صفا اور مروہ کی لوکیشن کیا ہے، مسجد الحرام کے کس طرف واقع ہے، اس کا جاننا نئے جانے والوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہاں جا کر دماغ چکرا جاتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ جناب کس طرف جانا ہے. تو تین یا چار تصاویر کے ذریعے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی لوکیشن کیا ہے.
ٹھیک،
دیکھیں پچھلی دفعہ ہم نے سمجھایا تھا کہ جب باب عزیز سے آگے بڑھیں گے، جبل ابو قبیس کی طرف جائیں گے، اور نشانی یہ ہے کہ ویل چیئر کا جو پل ہے، ویل چیئر کے پل سے نیچے گزریں گے.
ٹھیک ہے،
تو نیچے گزرنے کے بعد جیسے ہی ٹرن لیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد ہی باب الصفا آ جاتا ہے.
چلیں دکھا دیں بھائی پکچر، اوکے ہو گئی ہے تو. جی مفتی صاحب،
یہ ہاف سائڈ ہے، اس میں نظر آ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ ایک برآمدہ ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک اور عمارت ہے لمبی سی. اگلی تصویر لگائیے گا، یہ دیکھیے، یہ جو ایک لمبی سی عمارت ہے جو دو گنبد بنے ہوئے ہیں، تو جو اسکرین کی طرف گنبد ہے یہ ہے مروہ کی جانب، اور جو اس کے اپوزٹ گنبد بنا ہوا ہے وہ ہے صفا کی جانب. یعنی صفا اور مروہ جو ہے اس پورے ٹریک کے نیچے واقع ہے.
ٹھیک،
یہ تیسری منزل ہے، اس کے اوپر صحیح کرنا بھی صفا اور مروہ پر صحیح کرنا کہلائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، گراؤنڈ فلور ہے، اور اس کے نیچے تہ خانہ ہے.
صحیح.
تو یہ لوکیشن ہے، یہ جبل ابی قبیس کی جو ہے وہ پٹی میں نظر آ رہی ہے،
بڑا پہاڑ جو ہے یہ جو جس کے اوپر عمارتیں تعمیر ہیں، یہ جبل ابی قبیس ہے.
جبل ابی قبیس ہے. اور تو اب جو ہے اس پر آنے کے لیے مستحب تو یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ باب الصفا کی طرف سے جائے، باب الصفا سے داخل ہو.
ٹھیک،
تو اب جیسی آسانی ہو، رش کے اندر تو جو ہے وہ بہت آزمائش ہو جاتی ہے. تو اب صفا اور مروہ کا معاملہ یہ ہے، 1960 کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی، اور پہلے اگر پرانی تصویریں دیکھی جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ چھپرا ہے اور اس کے نیچے صفا اور مروہ کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں یا چل رہے ہیں.
جی،
تو اس کو وسیع کرنے کا پروگرام بنایا گیا. تو 1960 میں بننے والے کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس کا ایریا ہے، کل صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے کل ملا کر یہ ایریا بنتا ہے. اس کے بعد توسیع کی گئی اور اس پورے ایریا پر صفا اور مروہ بنا دیا گیا.
یعنی 1960 کے اندر یہ جو ہے مکمل جگہ کور کر لی گئی.
1960 کے اندر تحقیق ہوئی کہ یہ مکمل ایریا بنتا ہے، اس کے بعد بنا دیا گیا. اور 2008 تک یہی سچویشن باقی رہی، اسی پر جو ہے وہ صحیح کی جاتی رہی. 2008 کے اندر ایک عجیب و غریب تبدیلی واقع ہوئی، اور اس کو جبل ابو قبیس کی جانب وسیع کیا گیا. تو علماء کا اس حوالے سے موقف ہے کہ جس حصے کی توسیع کی گئی ہے وہ دراصل صفا اور مروہ نہیں ہے.
صحیح.
تو اب توسیع مطلب یوں سمجھیے کہ ایک تو وہ حصہ ہے جو خانہ کعبہ کی جانب ہے، پرانے حصے پر اب پورا ایک ٹریک بنا دیا گیا ہے. یہ جو دو تصویریں ہیں، پہلے یہ دکھا دیں تو سمجھانے میں آسانی ہوگی.
تصویریں دکھائیے مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں.
یہ جو تصویر ہے یہ ہے پرانی تصویر. اب دیکھیں اس میں دونوں ٹریک چل رہے ہیں، بیچ میں جو ہے وہ ویل چیئر کی جگہ ہے، اور ایک طرف جانے والے ہیں ایک طرف آنے والے ہیں.
صحیح.
بیچ میں ویل چیئر کی جگہ ہے. یہ جو ایریا ہے 2008 سے پہلے کا ایریا ہے. اس حصے کے اندر دو ٹریک ہوا کرتے تھے. اس کے بعد کی تصویر دکھائیے گا. یہ جو ایریا ہے یہ بھی پرانا ہی ہے، کیونکہ بیچ میں جو ہے وہ اپنا ویل چیئر کی جگہ ہے، اور دائیں بائیں آنے جانے کی جگہ ہے. اگلا دکھائیے گا. یہ جو ہے یہ نیا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ نیا ہے, اور اس میں پرانا جتنا بھی ایریا تھا اس کو ون وے بنا دیا گیا, ایک ٹریک بنا دیا گیا.
صحیح.
یعنی صفا سے مروا سے صفا کی جانب جب آتے ہیں, جو حصہ خانہ کعبہ کی طرف ہے, مروا سے صفا کی جانب اس پر آتے ہیں
جی,
تو وہ حصہ ہے پرانا قدیم حصہ جس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہی صفا اور مروا ہے.
صحیح.
لیکن جب صفا سے مروا جاتے ہیں یہ وہ ایریا ہے کہ جس پر اختلاف رائے موجود ہے کہ بھئی یہ حصہ اصل پہاڑی پر واقع نہیں ہے. ذرا اگلی تصویر دکھائیے گا. یہ دیکھیے توسیع ہو رہی ہے اور اپنا نئے حصے کے لیے کھدائی جا رہی ہے. 2008 کی جو توسیع ہے یہ وہ ہے.
صحیح.
اگلی تصویر دکھائیے گا. یہ دیکھیے جبل ابو قبیس نظر آ رہا ہے ہمیں
جی,
اور یہ بالکل توسیع جاری ہے, اور جبل ابو قبیس کے جانب ہو بہو ویسا ہی حصہ بنا دیا گیا ہے. مزید بھی جو تصویریں وہ دکھا دیجیے گا. یہ دیکھیے کھدائی ہو رہی ہے, شاید ایک تصویر اور ہوگی. یہ اوپر سے نظر آ رہا ہے کہ جو نیلی پٹی ہے یہ نیا حصہ ہے, اور جو نیلا حصہ نہیں ہے یہ پرانا حصہ ہے. ایک تصویر اور ہوگی, اس میں بھی سمجھایا گیا ہے کہ قدیم حصہ خانہ کعبہ کی طرف ہے, جدید حصہ باہر کی طرف ہے. بس اب ماجرا یہ ہے کہ یہ سمجھیے کہ یہ چار فلور ہو گئے. سب سے پہلے جو ہے وہ تیسری منزل, سیکنڈ, فرسٹ, گراؤنڈ, اور اس کے بعد
بیسمنٹ.
پانچ ہو گئے. جو بیسمنٹ ہے اس کی دریافت کا تو علماء کو پتہ ہی نہیں تھا. 2008 کے بعد جب یہ بات شروع ہوئی
جی
کہ بھئی یہ تو کیا ہو گیا, ایک طبقہ ہے پاک و ہند بلکہ عرب و عجم کے علماء
جی
کو
جی
اس پر تحفظات تھے
جی جی,
تو پھر نیچے جو ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے ایک تھا اپنا ایریا, اس کو کھول دیا گیا. تو نیچے جو بیسمنٹ کا ایریا ہے وہاں پر توسیع نہیں ہوئی,
وہاں وہی پرانی والی
وہی پرانے والی جو ہے وہ باقی ہے. اور حج کے ایام بلکہ ذوالحجہ کے آخری عشرے میں تو کھول دیا جاتا ہے.
اچھا,
پچھلی مرتبہ تو 4 یا 5 تاریخ تک نہیں کھولا گیا تھا.
اچھا.
کیونکہ وہاں ٹوٹا ہوا ایریا تھا, کام جاری تھا,
کچھ تعمیرات بھی ہو رہی ہیں,
تعمیرات ہو رہی تھیں
جی.
سنا ہے کہ رمضانوں میں بھی کھول دیا جاتا ہے. اچھا, پھر حج کے دنوں میں بھی جب کھلتا ہے تو وہ حصہ محرم تک کھلا ہوتا ہے, یکم محرم کو بند ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو صحیح کرنے کے لیے پہلے چوائس ہونی چاہیے بیسمنٹ.
بیسمنٹ ٹھیک,
بیسمنٹ میں چلے جائیں آپ طواف کرنے کے بعد, اور وہاں پر رش بھی نہیں ہوتا, بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے. اچھا, اسے ڈھونڈنا بھی پڑتا ہے. اگر کوئی آسان راستہ چاہے تو باب السلام جس جانب ہے, باب السلام سے جو آئے گا تو اس بیسمنٹ کو کراس کر کے پھر وہ مطاف میں داخل ہوگا.
ٹھیک.
تو وہ جب مطاف سے بیک ہو تو اب تو بہت بڑا راستہ دے دیا ہے, بہت وسیع راستہ دے دیا ہے
جی.
باب السلام سے جب بیک ہوں گے, مطاف سے جب بیک ہوں گے طواف کرنے کے بعد, تو یہ باب فتح کی طرف مڑے. باب فتح جو ہے
وہ مقام ابراہیم سے پیچھے کی طرف آئیں گے نا مفتی صاحب,
مقام ابراہیم سے
پیچھے کی طرف آئیں گے تو جہاں زمزم شریف کے نلکے لگے ہوئے ہیں.
جی جی.
اس نلکے والی سیڑھیوں پہ تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو پیچھے نیچے سیڑھیاں جاتی ہوئی محسوس ہوں گی.
صحیح.
تو وہ جو سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں وہ اس بیسمنٹ کی طرف جا رہی ہیں.
اب مطلب پہلے نظر نہیں آئے گا وہ بیسمنٹ کا ہے.
جی جی.
تو پوری ایک راہداری گھوم کر جائیں گے
جی
تو پتا چلے گا کہ وہ بیسمنٹ
جی
میں آ گئے ہیں
جی.
اچھا, آج کل کے ایام میں تو صرف اس بیسمنٹ کا اتنا حصہ کھلا ہوتا ہے جس سے یہ راستہ جو ہے پر جانے والے باب السلام کراس کر جائیں,
کراس کر کے باہر نکل,
پورا نہیں کھلا ہوتا ہے
جی.
لیکن جب آخری بلکہ پہلا عشرہ آئے گا ذوالحجہ کا, اس میں کھول دیا جاتا ہے. تو پہلی چوائس تو یہ ہونی چاہیے کہ وہاں سے کیا جائے, وہاں سے بلا حائل بڑے آرام کے ساتھ صحیح ہو جاتی ہے
الحمدللہ.
اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پہلی منزل پر تو جس طرح لوگ کر رہے ہیں گراؤنڈ پر خاص طور پر, تو وہ اسی طرح ہی کیا جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ون وے کریں اس کی اجازت نہیں ملے گی, اور رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچے گی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سیکنڈ یا تھرڈ فلور پر چلے جائیں, وہاں پر رش بہت کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے, اور جو ون وے ہے جو حصہ خانہ کعبہ کی جانب ہے اسی کے سائیڈ میں ہو کر دو چار آدمی اگر چلیں گے تو کوئی مطلب
رش کم ہوتا ہے تو وہاں ون وے
مزاحمت نہیں ہوتی. 150 کا قافلہ اگر چلے تو پھر مزاحمت کا معاملہ ہوتا ہے. تو دو چار افراد ہو کر یہیں سے شروع کریں اور صفا سے مروہ چلے جائیں اور مروہ سے پھر صفا کی جانب آ جائیں تو پھر آپ کی جو صحیح ہے اسی قدیم حصے پر واقع ہوگی اور شرعی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہے گی.
صحیح ماشاءاللہ.
تو یہ تو تھا صحیح کا معاملہ. اب ہم آتے ہیں طواف کے احکام کی جانب.
ماشاءاللہ. اب وہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ حجر اسود پر خوشبو وغیرہ لگائی جاتی ہے.
اچھا
ماشاءاللہ کلپ نکال رہی ہے ہماری مجلس نے الحمدللہ.
پہلے ذرا اس کی تشریح کر دیں تھوڑی سی.
جی جی جی.
پچھلے سلسلے کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا کہ طواف کی جو ابتدا کرنی ہے وہ استلام سے کرنی ہے.
ٹھیک.
اب استلام کے تین چار درجے ہیں. پہلی فرصت میں حجر اسود کو بوسا لینا یا ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ ہاتھ رکھنا یا چھڑی کے ذریعے جو ہے وہ رکھ کے چومنا یا پھر یہ کہ دور سے اشارہ کرنا. جو رش کے ایام ہیں جیسے حج کے ایام ہیں یا رمضان میں عمرے کے ایام ہو گئے اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خوف خدا رکھنے والا قریب جائے گا کہ وہاں حقوق تلفی بڑی ہوتی ہے. بہت حقوق تلفی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا موقع ہوتا ہے کہ رش نہیں ہوتا. جیسے کسی نے جو ہے وہ طواف کر رہا تھا نمازوں کا وقت ہو گیا اور جیسے ہی فراغت ہوئی فوراً لپکا اور جا کے بوسا لے لیا.
سبحان اللہ.
تو جب آپ احرام میں نہ ہو اور رش نہ ہو عورتوں کو اختلاط نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں اور آپ اس بات کے متمنی ہیں کہ آپ جو ہے حجر اسود کا بوسا لیں تو پھر آپ کو ایک احتیاط کرنی پڑے گی. کیا احتیاط کرنی پڑے گی پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں.
چلیں جی ویڈیو دکھائیں جی مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں.
یہ خوشبو لگائی جا رہی ہے.
ماشاءاللہ.
لگائی نہیں جا رہی بلکہ خوشبو جو ہے وہ سے نہلایا جا رہا ہے حضرت اسود کو.
ماشاءاللہ.
دیکھیے اللہ کی شان دیکھیے کہ جس پتھر کو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسا دیا ہے اس پتھر کی کتنی تعظیم کی جا رہی ہے.
ماشاءاللہ.
ایک تو تعظیم اسے جو ہے وہ ویسے ہی حاصل ہے خانہ کعبہ میں نصب ہے. خوشبو لگائی جا رہی ہے اس کو.
سبحان اللہ.
جب پتھر کو خوشبو لگائی جا سکتی ہے تو اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں ان کی جو عزت اور ان کا جو شرف ہے وہ بھی اسی بنا پر ہے کہ ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو دیکھیے حجر اسود پر اس طرح خوشبو لگائی جاتی ہے.
ماشاءاللہ کیا بات.
اور حج احرام والے کو خوشبو سے بچنا ہے.
بالکل.
تو احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسا لینا بہت رسکی ہے.
لیکن مفتی صاحب یہ ایک بات ہے نا یہاں سے تو آپ نے سمجھا دیا اچھا نہیں کریں گے یوں نہیں کریں گے وہاں جا کے جذبات پہ قابو نہیں رہتا اور وہ ایک دیکھا ہے شوق لوگوں کے اندر یار حجر اسود کو بوسا نہیں دوں گا یہ کیسے بوسا دیے بغیر واپس چلا جاؤں گا تو یہ پھر لوگ کیا کہیں گے اچھا حجر اسود کو بوسا ہی نہیں دیا.
احرام کی حالت نہیں ہے عام حالت ہے تو بوسا لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے.
نہیں تو وہ آپ جو فرما رہے نا حقوق العباد کا معاملہ اور رش کی صورت میں چلے کپڑے پہنے ہیں
مرد ہیں اور چلے جسم ٹکرا رہے ہیں
جی
وہاں تو خواتین گھسی ہوتی ہیں.
وہ تو بالکل ایسا میں نے بعضوں کے ایسے تاثرات بھی سنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں تو یوں گیا اور سیدھا وہاں بوسا لیا اور یوں ہی واپس آ گیا. تو عجیب عجیب انداز لوگ بیان کرتے ہیں لیکن یہ اس میں مطلب تھوڑی سی
ہم نے بتا دی ہم نے بتا دی. اب دیکھنے والے ہو سکتا ہے جو نہیں گئے وہ جی تردد میں ہوں سوچے بچار میں ہوں جب جائیں گے تو خود ہی فیصلہ کر لیں گے
انشاءاللہ.
اب ان کی مرضی ہے یہ اپنے جذبات پہ فیصلہ کرتے ہیں یا یہ ثواب پر فیصلہ کرتے ہیں درستگی پر فیصلہ کرتے ہیں
جی.
تو طواف جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ حج کے جتنے بھی مناسک ہیں اس میں جس مسئلے کی سب سے زیادہ تفصیل ہے جو مطلب کہ میری دانست میں آتی ہے میری سمجھ میں آتی ہے وہ طواف ہے. یعنی یوں سمجھے نا کہ جیسے عرفات ہے عرفات کے تعلق سے دو چار پانچ مسائل ہیں
جی
جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن کا خیال کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے رمی کے بھی چند ہی مسائل ہیں. تو ایک تو تفصیل ہے احرام کی پابندیوں کی اور دوسری جو تفصیل اور درپیش آنے والے معاملات ہیں وہ طواف کے ہیں. چونکہ طواف کی اقسامیت نہیں ہے، ایک تو اقسام زیادہ ہیں، پھر اقسام کے علاوہ جو ہے طواف ایک ایسی عبادت ہے جو سوائے فرض نمازوں کے موقوف نہیں ہوتی.
صحیح.
جو یہ ایام ہیں 10, 11, 12, 13 ان ایام میں عمرہ نہیں ہوتا، اس کے علاوہ جو ایام ہیں ان ایام کے اندر جو ہے عمرہ بھی ہو رہا ہوتا ہے،
جی
نفلی طواف بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو طواف کی کئی اقسام ہیں، جیسے طواف زیارت حج کا دوسرا فرض ہے، پہلا فرض ہے
احرام وقوف عرفہ،
احرام کی حالت میں وقوف عرفہ کرنا، اور دوسرا ہے طواف زیارت. پھر طواف زیارت جو ہے وہ عمرے کے اندر ایک رکن ہے، عمرے کے دو ہی ارکان ہیں،
جی
ایک جو ہے وہ طواف اور دوسرا سعی کرنا. اور حج تمتع کرنے والے جو طواف کریں گے پہلے جا کر وہ عمرے کا ہی طواف ہوگا.
بالکل.
پھر جو ہے جو قارن ہے حج قران کرنے والا ہے، حج قران کرنے والا دو طواف کرے گا، پہلے طواف قدوم کرے گا پھر عمرے کا طواف کرے گا، افراد کرنے والا صرف طواف قدوم کرے گا. پھر طواف نفل ہوتا ہے، یعنی عام سادہ لباس کے اندر ہر نماز کے بعد کیا جائے، جب جب موقع ملے کیا جائے. بلکہ علماء نے لکھا کہ جب مسجد میں پہلی دفعہ گئے،
مسجد الحرام میں داخل ہوا،
داخل ہوئے تو ہر مسجد کا ایک حق ہوتا ہے. جیسے عام مساجد کے اندر بھی کوئی جائے تو اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ مسجد کے حق کو ادا کرے، وہاں جا کر نماز پڑھے،
کم از کم دو نفل ادا کر لے.
مثال کے طور پر اس نے جا کے سنتیں پڑھی، فرض پڑھ لیے، حق ادا ہو گیا.
صحیح.
اگر اس نے نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھی ہوئی تھی اور یہ گیا کسی کے سوئم میں، سوئم ہو رہا تھا جناب ظہر کے بعد، اب یہ مسجد میں گیا تو مستحب ہے کہ وہاں جا کر دو نفل پڑھ لیے جائے. ان نوافل کو تحیت المسجد کہتے ہیں.
ماشاءاللہ.
لیکن مسجد الحرام کے اندر اگر تو ایسا ہے کہ سنت موقع پڑھنی ہے اور سنت موقع نہیں پڑھے گی تو پڑھیں گے تو اس کا وقت جاتا رہے گا، یا فرض نماز کا معاملہ ہے اس کا وقت جاتا رہے گا، اگر ایسا موقع نہیں ہے تو وہاں افضل تحیت المسجد نہیں ہے، وہاں افضل طواف کرنا ہے.
ماشاءاللہ.
تو طواف کرنا جو ہے وہ مسجد الحرام شریف کا حق ادا کرنا ہے.
ماشاءاللہ.
تو نفلی طواف بھی اسی بنا پر جو ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے. اس کے علاوہ طواف منت بھی ہو سکتا ہے، کوئی منت مان لے کہ جی میں طواف ادا کروں گا تو منت بھی وہ منعقد ہو جاتی ہے، کسی بھی بنا پر مانے. تو اب طواف کے مسائل ہیں.
اس میں ایک طواف اور بھی ہے، وہ طواف ودا بھی ہوتا ہے.
طواف ودا بھی ہوتا ہے بلا شبہ، یعنی جو آفاقی ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ طواف زیارت کے بعد کم از کم ایک طواف کریں، وہ ان کا طواف ودا ہوگا،
طواف رخصت.
طواف رخصت بھی کہتے ہیں، طواف ودا بھی کہتے ہیں. تو طواف کے بہت سارے احکام نماز جیسے ہیں. طواف کے لیے نیت فرض ہے، بغیر نیت کے طواف نہیں ہوگا. طواف کے 7 پھیرے ہیں، 7 پھیرے مل کر ایک طواف کہلائے گا. اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر، اچھا نیت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اب طواف کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ مطلق طواف کی نیت کافی ہے.
ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ میں طواف کرتا ہوں،
جیسے نمازوں کا معاملہ ہے نا،
جی جی جی،
کہ اگر فرض نماز پڑھنی ہے تو پھر تعین ضروری ہے.
ٹھیک ہے،
کہ میں ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں، تعین فرض بھی ضروری ہے اور وقت کا نام لینا بھی ضروری ہے. طواف کا معاملہ ایسا نہیں ہے، صرف یہ نیت ہو کہ میں طواف کر رہا ہوں. تو اب جیسے مثال کے طور پر، عام طور پر لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب بس تیار ہو جائے گی یا ہوٹل کے باہر آ کر کھڑی ہو جائے گی تو پھر وہ کہیں گے ہمیں طواف رخصت کرنا ہے،
اور وہ جائیں گے طواف رخصت،
گروپ لیڈر سے اجازت مانگیں گے کہ ہم ذرا طواف رخصت کرائیں. ایسا نہیں ہے کہ یہی طواف رخصت ہوگا جو آخری طواف ہو. طواف زیارت کے بعد جو بھی طواف کریں وہ طواف رخصت کہلائے گا. اور طواف رخصت کے لیے کوئی احرام میں ہونا تو ضروری نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
مطلب اصل یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد ایک طواف کیا جائے. تو کسی نے ایک طواف کر لیا تو اس کا وجوب ادا ہو گیا.
ٹھیک ہے.
تو اسی طرح جو ہے وہ قران والا جا کر جو طواف کرے گا پہلا، وہ اس کا طواف
قدوم
ادا ہوگا.
ٹھیک.
تو اگرچہ کہ اس نے کوئی اور نیت کی ہو طواف قدوم ہی ادا ہوگا.
ٹھیک ہے,
تو طواف کے اندر مطلق نیت کافی ہے, پھر طواف کے سات چکر ہیں, سات پھیروں پر طواف ختم ہو گیا, آٹھواں پھیرا جان بوجھ کر شروع کر دیا کہ میں یہ ایک اور کر رہا ہوں, تو اب لازم ہو جائے گا کہ اس کو پورا کرے, یعنی سات
چکر پورے کر
پورے کرے.
ٹھیک ہے,
اگر وسوسہ ہوا یعنی جان بوجھ کر شروع نہیں کیا, وسوسہ آیا مثال کے طور پر کہ ابھی میرے چھ ہی ہوئے ہیں, یہ سمجھ کے اس نے
ساتواں
سمجھ کر شروع کر دیا, پتہ چلا آٹھ ہوئے ہیں تو ختم کر دے,
جہاں ہے وہیں
ختم کر دے, اور اس اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو پورے کرنے ہوں گے, اگلا چکر شروع ہو گیا یا اگلا طواف شروع ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے آٹھ کو ساتواں گمان کیا, یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا, آٹھویں کو ساتواں گمان کر کے کیا ہے نا, تو یہاں بھی یہی حکم ہے کہ اس کو ختم کر دے. اس کی بنیاد پر مزید جو ہے وہ چھ چکر کرنا اس پر ضروری نہیں ہوگا.
ٹھیک,
طواف کے پھیروں میں شک واقع ہو جاتا ہے, جیسے نماز پڑھتے ہوئے رکعتوں میں شک واقع ہو جاتا ہے کہ بھئی کتنے ہوئے, تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے, اگر تو طواف فرض یا واجب تھا شک واقع ہو گیا, شک کہتے ہیں اس کیفیت کو جس میں رجحان برابر ہے, نہ یہ اس طرف ذہن جا رہا ہے کہ نہیں میں نے تین کیے ہیں, نہ اس طرف جا رہا ہے کہ میں نے چار کیے ہیں, برابر ہے. اگر فرض یا واجب طواف ہے, مثال کے طور پر طواف زیارت ہے یا عمرے کا طواف ہے, تو پھر اسے دوبارہ سے سات پھیرے کرنے چاہیے. اور اگر کوئی شخص بتا دیتا ہے جیسے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہے کوئی اور
ایک ساتھ گروپ جیسے
کر رہا ہے ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہیں,
تقریباً سبھی کاؤنٹ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں,
اس سے پوچھ لیا یار کتنے چکر ہوئے ہیں, اور وہ عادل شخص ہے اور وہ کہتا نہیں آپ کے تو چھ ہو گئے,
صحیح,
تو اس کی بات پر عمل کر لینا بہتر ہے. اور اگر دو افراد دو عادل افراد نے بتایا کہ تمہارے تو اتنے چکر ہو گئے ہیں, اگر طواف فرض یا واجب نہیں دو شخص نے بتایا تو پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا,
ضروری ہو جائے گا.
اور اگر فرض یا واجب نہیں تو پھر گمان غالب پر عمل کرے.
ٹھیک ہے, کچھ ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں.
جی بالکل,
تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم انہیں بھی شامل کریں.
جی بالکل,
چونکہ جہاں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور ایک تسلسل ہوتا ہے تو بیچ میں بریک کرنا مشکل ہوتا ہے, میں نے سمجھا کہ اب مفتی صاحب سے اجازت لے لیجیے.
جی
تو لے لیجیے, کالز لے لیجیے بھائی, دیکھتے ہیں ناظرین کہاں کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام عبد الوحید ہے اور میں لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, حج پر جا رہا ہوں, اس سے پہلے میں نے اور میرے بیٹے نے عمرہ کیا تھا, تو وہ احرام جو میرے بیٹے اور میرا تھا دونوں مکس ہو گئے ہیں, کیا میں وہ احرام لے جا سکتا ہوں اور ان کے ساتھ حج کر سکتا ہوں یا نئے احرام خریدنے ہوں گے؟ جزاک اللہ خیرا.
آمین آمین. انشاءاللہ عبد الوحید بھائی آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب سے لیتے ہیں. اگلی کال بھی چلا دیجیے ادھر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مدثر علی گجرات سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, جس عورت کو ایام خاص ہوں کیا وہ ان دنوں میں حج کر سکتی ہے, یا جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچتی ہے تو اس سے ایام خاص شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ کیا کرے, اس کی وضاحت فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر بھائی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی لیتے ہیں. اگلی کال بھی لے لیجیے حضور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زمزم نگر حیدرآباد سے. مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے, کیا احرام کی حالت میں حدود حرم سے باہر جا سکتے ہیں, اور مدینہ شریف میں حرم مدینہ کی حدود کہاں تک ہے؟ جزاک اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں حدود حرم سے باہر جا سکتے ہیں. دوسری بات مفتی صاحب میں سمجھ نہیں پایا, کیا
مدینہ منورہ میں حرم کی حدود کہاں تک؟
اچھا, مدینہ منورہ میں حرم کی حدود انشاءاللہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے. اگلی کال لے لیجئے.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم اتاری ہے, نور کالونی علاقہ سے عرض کر رہا ہوں. میں عمرے کے متعلق مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور, کوئی شخص عمرہ کرنے گیا تو یہاں سے تندرست تھا, ادھر جا کے کوئی ایسی مرض لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ صفا مروہ وغیرہ نہیں دوڑ سکتا، کوئی مطلب عمرے کے جو سارے معاملات ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کوئی نعم البدل چیز ہے، اب وہ اس گیا ہوا ہے تو کیا کرے؟ اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ کوئی عورتیں ایسی بھی ہیں ہوتی ہیں کہ جن کا کوئی محرم ہی نہیں، تو ان کی کیا صورت بن سکتی ہے عمرے پہ جانے کی، اس کے بارے میں بتا رہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، ہمارے سب سے پہلے عبد الوحید بھائی نے احرام لے جا سکتا ہوں پرانا ہے، عمرے کا ہے، بیٹے کا میرا مکس ہو گیا ہے، تو کیا کروں؟
اگر تو ان کے بیٹے بالغ ہیں، علامت بلوغ پائے گئے تو ٹھیک، ورنہ اسلامی حساب سے یعنی قمری تاریخ کے حساب سے 15 سال عمر ہونے پر جو ہے وہ اولاد بالغ ہو جاتی ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو اگر تو وہ بالغ ہے تو اجازت لے لے،
ان سے اجازت لے لی جائے.
دیکھیں نا، کسی کا مال جو ہے وہ جب مشتبہ ہو جائے یا خلط ہو جائے تو اب یہ ہے کہ یہ احتمال ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ وہ دوسرے کی چادر نہ ہو، تو جو مالک ہے اس سے اجازت لے لے.
مالک ہے، بالغ ہے تو اس سے اجازت لے لی.
بالغ جو ہے وہ اجازت دینے کا مجاز ہے.
ٹھیک.
اگر نہ بالغ ہے تو نہ بالغ تو اجازت دینے کا مجاز نہیں ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ان چادروں کا کیا ہوگا؟ اگر اس کا استعمال دیکھا جائے تو احرام کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ورنہ تو یہ ہے کہ وہ رف یوز میں استعمال ہوں گی.
اس میں جیسے مفتی صاحب، عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ نابالغ تو بچہ ہوتا ہے، اس کا احرام چھوٹا ہوتا ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کا احرام بڑا ہوتا ہے. تو یہاں مجھے اس سوال سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں وہ بڑے ہی ہیں.
صحیح.
اور ایک جیسا ہی احرام ہے جب ہی مل گیا ہے، کیونکہ بچہ اگر نابالغ ہو اور باپ بڑا ہو تو اس کے احرام کا فرق ہوتا ہے. تو کرینے سے یہی
کرینہ واقعی یہی ہے.
جی،
لیکن مسئلہ بیان کر دیتے ہیں.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ.
کہ نابالغ ہی اگر ہو تو پھر یہ ہے کہ باپ اس احرام کو خرید لے.
ٹھیک ہے،
اس کو رقم ادا کر دے. اب جو پرانے احرام کی قیمت ہوگی وہی قیمت ادا کرنی کافی ہوگی.
صحیح.
اب وہ نابالغ جو ہے وہ رقم لے لے اور وہ اپنی ذات پہ خرچ کر لے نابالغ.
ٹھیک،
وہ جائز ہے.
صحیح.
تو یہ اس کا ایک حل ہے.
صحیح. اور دوسرے ہمارے تھے مدثر بھائی،
ان کا اور سوال تو نہیں تھا کوئی؟
ان کا ایک ہی سوال تھا احرام سے متعلق، لے جا سکتا ہوں نہیں لے جا سکتا. اچھا، مدثر بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے ایام خاص میں وہ حج کرے گی یا جیسے مکہ شریف گئی تو اب کیا کرے وہ؟
دیکھیے، یہ تو بہت ہی وسیع سوال ہے نا. ایام خاص میں حج کر سکتی ہے یا نہیں؟ حج میں تو بہت سارے مناسق ہیں.
جی،
تو انہیں سوال کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ رکن ادا کر سکتی ہے یا نہیں. یا میں عرض کر دیتا ہوں، صرف ایام خاص میں ایک مقام ایسا ہے جہاں پر عورت کا جانا ممکن نہیں ہوتا، اور وہ مقام وہی ہے جو آج ہم جس کو زیر بیس لا رہے ہیں.
جی،
طواف کرنا وہ مطلب کہ مرحلہ ہے کہ جس کے لیے مسجد الحرام میں جانا پڑے گا، اور جنابت میں یا حیض و نفاس میں طواف کرنا حرام ہے. تو طواف ایک ایسی عبادت ہے جو اس کے لیے ممنوع ہے. باقی حج کے جتنے بھی مناسق ہیں، منا میں ٹھہرنا ہو، عرفات جانا ہو، عرفات نہیں جائے گی تو سارا سفر بیکار چلا جائے گا.
بالکل،
حج تو پورا ہی اس وقت ہوتا ہے. حج کا فرض اعظم ہے عرفات میں جانا.
جی،
ظہر سے مغرب کے لمحے میں وہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی جانا.
بالکل،
رات میں
کی حالت میں
ایک لمحے کے لیے. جی، رات میں گیا جب بھی ہو جائے گا، لیکن واجب یہ ہے کہ مغرب تک ٹھہرے، اور یہ بھی واجب ہے کہ مغرب سے پہلے اس کا جانا ضروری ہے. تو عرفات بھی جا سکتی ہے، مزدلفہ بھی جائے گی، رمی بھی کرے گی، قربانی بھی ہوگی، تقصیر بھی ہوگی. صرف یہ ہے کہ طواف نہیں کر سکتی. اب طواف کی پھر ہر مقام پر جدا جدا تفصیل ہے. مثال کے طور پر کوئی خاتون جو ہے وہ پاکستان سے جا رہی ہیں.
صحیح.
تو ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ جی اگر ایام خاص ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے احرام کی نیت نہیں کرنی چاہیے. یہ سوچنا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ کوئی کسی بھی حالت میں ہو، کیفیت میں ہو، اگر مکہ جانے کا قصد ہے تو تو میقات کو اس وقت تک عبور نہیں کر سکتے جب تک کہ حالت احرام میں نہ ہوں. صحیح. ایسی اسلامی بہنیں احرام کی نیت کریں گی, احرام کی حالت میں مکہ المکرمہ پہنچیں گی, وہاں جا کر انتظار کریں گی,
وہاں انتظار کریں گی, وہاں عمرہ ادا کرنے سے پہلے, مطلب اپنی جیسے ایام خاص گزر جائیں, اب وہ پاکی حاصل کر کے پھر مسجد الحرام میں جائیں اور طواف کریں,
پھر طواف کریں گی. اور ایک اور مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں.
جی,
اب جیسے آج کل جو لوگ جا رہے ہیں ممکن ہے وہ دو چار دن مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں.
جی, ایسا ہی ہو رہا ہے.
لیکن جو لوگ بعد میں جائیں گے, خاص طور پر 20 تاریخ کے بعد, 25 تاریخ
سے, جو 15-16 تاریخ سے فلائٹیں ہیں وہ
پہلے مکہ ہی میں اسٹے ہے.
جی جی.
تو اگر ایسا کوئی موقع ہے تو ایک مشورہ ہے میرا کہ اس کی جو مدت ہے پیریڈ کی, زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے.
ٹھیک.
تو جس سے ہو سکتا ہے وہ بجائے عادت کے 10 دن تک انتظار کر لے, طواف کے لیے. اپنی نمازیں تو وہ شروع کر دیں گی, یعنی عادت کے دن پورے ہو جائیں گے, یا اس سے پہلے بھی اگر مطلب کہ وہ پیریڈ بند ہو گئے ہیں تو حکم یہی ہے کہ وہ نہا کے نماز شروع کر دے.
ٹھیک.
تو جس سے ہو سکتا ہو, ممکن ہو, 10 دن تک انتظار کر لے.
ٹھیک.
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت جب نماز شروع کر دیتی ہے نہا کے, اور وہ جا کے عمرہ کرتی ہے, طواف کرتی ہے, صحیح کرتی ہے, ابھی 10 دن پورے نہیں ہوئے, پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ وہ آثار شروع ہو گئے.
جی.
اب ایسے میں جو ہے وہ اس کا جو طواف ہے, اس کا جو عمرہ ہے, حالت جنابت میں کرنا کہلائے گا.
ٹھیک.
اور موسمی تغیرات ہوتے ہیں, مطلب کہ اس خطے کی آب و ہوا اور ہے, یہاں کی اور ہے.
صحیح.
تو یہ عوارضات لاحق ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے, اور اس کا تدارک کرنا اور دیگر مسائل پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
صحیح. تو یعنی آپ کا مشورہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی عورت جائے اور اس کے ایام خاص ہوں, بھلے وہ 8 دن میں نماز کی مطلب ادائیگی شروع کر دے,
الگ معاملہ,
لیکن 10 دن پورے کر کے پھر طواف کے لیے
مشورہ ہے
آپ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی, اشفاق بھائی تھے ہمارے, مفتی صاحب, یہ زمزم نگر سے. مدینہ منورہ کی حد, ایک تو انہوں نے حرم کی حد پوچھی تھی, دوسرا احرام کی حالت میں حرم کے باہر نکلنا. ٹھیک ہے.
دیکھیے, احرام کی حالت میں حرم سے باہر جانا تو منع کہیں بھی نہیں پڑھا میں نے, کوئی جاتا ہے تو منع تو نہیں ہے.
مطلب جیسے احرام کی حالت میں ہے اور آپ حدود حرم سے باہر گئے, پھر دوبارہ حرم میں آ گئے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مدینہ شریف کی جو حرم کی حد ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟
دیکھیے, میں کوئی ماہر جغرافیہ تو ہوں نہیں, یا میں سالہ سال تو وہاں رہا نہیں ہوں.
صحیح.
میں بھی 1-3 مرتبہ گیا ہوں, تو بعض جگہوں پر تو نشاندہی ہوتی ہے کہ یہاں مدینہ منورہ میں بھی نشاندہی ہے, جب جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے جاتے ہیں تو ایک جگہ آتی ہے ایسی جہاں نشاندہی ہے کہ فقط للمسلمین, اور چاروں طرف سے نشاندہی ہو میں نے دیکھا نہیں ہے ایسا.
اچھا, ٹھیک. اور ہمارے اکرم اتاری بھائی تھے, ان کا کہنا یہ ہے کہ عمرہ کرنے گیا اور بیمار ہو گیا, اب وہ صحیح نہیں کر سکا, یا طواف کوئی چیز کوئی رکن ادا نہیں کر سکا, تو اب ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟
دیکھیے, حج کے جو ارکان ہیں یا مناسک ہیں, ایک رکن تو ایسا ہے, یا ایک چیز تو اس میں ایسی ہے جس میں نعم البدل کی گنجائش ہے, وہ بڑے مخصوص درجے پر جا کر, ایک خاص حد بندی ہے, وہاں جا کے رمی کرنا, خود نہیں جا سکتا تو نائب بنا سکتا ہے, باقی کوئی بھی رکن ایسا نہیں ہے جس میں نائب بنا سکے.
صحیح.
عرفات میں خود جانا ہے, مزدلفہ کا وقوف خود کرنا ہے, ہاں مزدلفہ کے اندر رخصت ہے, بیمار جو اشد بیمار ہے اسے رخصت کے گنجائش موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ قربانی بھی کوئی اور کر دے وہ تو خود کرتا ہی کون ہے آج کل, مطلب کہ دوسروں سے کروائی جاتی ہے, لیکن طواف اور سعی جو ہے اس میں نعم البدل نہیں چلے گا.
صحیح.
ہاں, طواف کرنا پیدل واجب ہے, سعی کرنا پیدل واجب ہے, جس کی استطاعت نہیں, لاغر ہو گیا, بیمار ہو گیا, کھڑا نہیں ہو سکتا, تو وہ ویل چیئر پر بھی طواف کر سکتا ہے.
ٹھیک.
اور ویل چیئر پر سعی کر سکتا ہے.
ٹھیک. ان کا ایک سوال,
اب احرام کی حالت میں گیا ہے,
اگر احرام کی حالت میں,
احرام کی حالت میں یہ گیا ہے اور یہ بیمار ہو گیا,
ٹھیک,
تو جب تک یہ ارکان ادا نہیں کرے گا, حلق یا تقصیر نہیں کروائے گا, احرام کی پابندیوں میں,
احرام کی پابندیوں میں
رہے گا. اور ویل چیئر عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہوٹلوں میں بھی دستیاب ہوتی ہے,
ہوٹلوں میں دستیاب ہوتی ہے,
حج کے ایام میں تو نہیں ملتی لیکن ہوٹلوں میں عام طور پر ہوتی ہے.
کرائے پہ بھی ایسا ہو جاتا ہے,
کرائے پر بہت مہنگی,
مشکل ہوئے, مہنگا بھی ہے لیکن
بہت مہنگی ہوتی ہے.
جی جی جی,
مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صاحب تھے, ہند سے ان کا تعلق تھا, بیمار تھے بیچارے, بڑی عمر کے تھے, اکیلے. اب ان سے جھگڑا ہو رہا ہے, وہ جو مطلب کہ ویل چیئر پہ کرواتے ہیں عربی لوگ, اب وہ بول رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا بول رہے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا شاید کوئی مدد کر سکوں. ہوا یہ کہ ان کا طواف اور سعی دونوں چیز کروانے کا 200 ریال میں معاہدہ ہوا تھا.
اچھا,
اب 200 ریال کتنی بڑی رقم بنتی ہے. تو طواف کروانے کے بعد اس ویل چیئر والے کو کام یاد آ گیا ہوگا, تو اس نے یہ چاہا کہ بقیہ کام کوئی اور کروا دے, دوسرے لڑکے کو لے آیا وہ. اب وہ اس بات پہ بزد کہ تم مجھے 100 ریال میرے دے دو, 100 اس کو دے دینا. اب اسے یہ بات سمجھ میں نہ آئے.
اچھا جی,
کہ بھائی ان سے پیسے کیوں مانگ رہا ہے. وہ کہے کہ میں بعد میں دوں گا. اور وہ جو تھا نیا جو لڑکا آیا تھا, وہ اس بات پر مصر کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں ہی نہیں, مجھے ایڈوانس دے. تو اب وہ یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ
زبان بھی نہیں آتی, زبان میں نہیں آتا وہ کیا کہہ رہے ہیں.
پھر میں نے ان کی بات سن کے مدعا اس کو بتایا, پھر جا کے معاملہ حل ہوا. تو دیکھیں اتنی بڑی رقم طواف اور صحیح کروانے کی, 200 ریال مانگ لیتے ہیں. خیر مجبوری میں دینی بھی پڑتی ہے,
مجبوری ہو تو پھر
دینی پڑتی ہے, لیکن وہاں والنٹیئر بھی موجود ہوتے ہیں.
صحیح,
ایک خاص سیکشن ہے وہاں پر, والنٹیئر موجود ہوتے ہیں, وہ کرسی مفت بھی دے دیتے ہیں اور خود کرواتے بھی ہیں,
مدد کرتے ہیں,
تو ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے.
ان کا ایک سوال اور تھا کہ جس عورت کا محرم نہ ہو وہ کیا کرے.
عمرے کا سوال,
اگر جی
کہ وہ عمرے پہ کیسے جائے. دیکھیں عمرہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب,
ٹھیک,
یہ الگ بات ہے کہ طواف حج تمتع میں عمرہ ہوتا ہے, اس کی اپنی حیثیت ہے. عام طور پر جو عمرے پر جاتے ہیں وہ ہے نفلی عبادت.
صحیح,
اور عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا یہ حرام ہے.
صحیح,
تو نفلی کام کرنے کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ایک ہے خواہشات, اور خواہشات بھی جذبات والی.
صحیح,
ہر خواہش تو ایسے نہیں ہوتی نا کہ اس میں نفع اور نقصان سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے. مثال کے طور پر کسی کی جیب میں جو ہے وہ 200 روپے ہیں اور اسے پورا دن کام چلانا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, اور وہ گھر سے نکلتے ٹیکسی کر لیتا ہے بجائے اس کے کہ بس میں بیٹھ کر جائے, 20-40 روپے اس کے خرچ ہوں اور سارا دن کا گزارا ہو جائے. اس کی خواہش ہے کہ نہیں میں تو ٹیکسی پر جانا ہے, اب پھر واپسی پیدل ہی آئے گا,
سارا دن بھوکا بھی رہے گا,
واپسی بھی پیدل آئے گا پھر.
صحیح,
تو ہر خواہش ایسے نہیں ہوتی کہ اس پر عمل کر لیا جائے. نفع اور نقصان دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہاں دیکھنا ہے, شریعت نے اجازت دی ہے تو نفع ہے, شریعت نے حرام قرار دے دیا تو نقصان ہی نقصان ہے.
صحیح,
تو جب منع کر دیا گیا اور کوئی جائز طریقہ نہیں ہے تو پھر کیسے جا سکتی ہے ایسی عورت, یہاں تک کہ اس پر حج فرض ہو گیا ہے, یعنی وہ صاحب مال ہے, صاحب استطاعت ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے ٹھیک ہے حج تو فرض ہو گیا لیکن یہ جائے گی نہیں
جب تک انتظار کا بندوبست نہ ہو,
محرم کا بندوبست نہ ہو.
ٹھیک ٹھیک, اسی صاحب کالز کا تاتا ہے, آگے
کال لے لیں,
کیسے کال لے لیں. چلیں جی, ناظرین کیا کہتے ہیں ان کی سنائیے.
جی, اگر کوئی اسلام بھائی عمرے کے ارکان ٹھیک کر لی گیا اور وہ ان پڑھ ہے اور اس کو صحیح طرح عمرے کا ارکان نہیں آتے, کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں آپ ہماری عمرے کے ارکان سیکھنا ضروری ہے, اس کے بارے میں آپ ہمارے شرعی رحمت فرما دیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص عمرے کے ارکان جانتا ہی نہیں ہے اور عمرے پہ جا رہا ہے, اور وہ پھر وہ ارکان جیسے تیسے شاید ادا کر لیتا ہے, تو وہ کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا؟ یوں کر کے انہوں نے سوال کیا ہے. جی اگلی کال لیجئے.
جی میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے, کہ جو سنے بھائی حج کے لیے سعودیہ سے ہی جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو حکومت سے پرمٹ وغیرہ یا جو بھی کاغذاتی کاروائی ہوتی ہے وہ لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہی گاڑیوں پہ چھپ کر چلے جاتے ہیں, تو ایسا حج کرنا کیسا, یہی سوال ہے. جزاک اللہ خیر.
اچھا جی, اگلی کال بھی لے لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب, میرا نام محمد خرمت طارق, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کاغذات کلیئر کرواتے ہیں, حج کے لیے جمع کرواتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے, ایسے ہی گاڑیوں سے ٹیکسیوں سے چلے جاتے ہیں, تو ایسا حج کرنا کیسا؟ جزاک اللہ خیر.
آمین آمین آمین. اگلی کال بھی لے لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب یہ سوال ہے, وضو کس طرح کی جاتی ہے احرام کے دوران؟ احرام جب باندھتے اس کے بعد وضو کس طرح ہوگا؟ اور عورتیں جب مسا کرتی ہے تو کیسے مسا کرے گی عورتیں؟ کیا وہ اپنا دوپٹا اتار لے کے مجھے مسا کرے گی, کیسے کرے گی؟ پلیز مہربانی کر کے ہمیں بتائیے گا. میرا نام غلام حسین ہے, بات کر رہا ہوں. السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام حسین بھائی, آپ نے ماشاءاللہ کال کی. انشاءاللہ عزوجل آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی بہن جو ہیں وہ احرام کی حالت میں وضو کیسے کریں گی اور اسلامی بھائی بھی کیسے کریں گے, اور خاص اسلامی بہنوں کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ سر کا مسا کیسے کریں گے. تو پہلی کال تھی عمرے کے ارکان آتے نہیں, گئے بس عمرہ کر لیا, تو اس کا کیا ہوگا؟
دیکھیے, عمرہ ایک عبادت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد چار عمرے فرمائے, تو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے حوالے سے, حلال و حرام کے مسائل ہیں. سب سے بنیادی چیز ہے احرام کی پابندیوں کا جاننا. اس اعتبار سے بنیادی چیز میں نے کہا ہے کہ زیادہ غلطیاں لوگ اسی میں کرتے ہیں. پھر عمرے کے دو ہی رکن ہیں, طواف کرنا اور سعی کرنا, اور اس کے بعد حلق اور تقصیر کرنے پر عمرہ مکمل ہوتا ہے. تو جس طریقے سے بیٹھے بٹھائے تو عمرے پہ نہیں چلے جائیں گے, ڈاکومنٹیشن کرنی پڑے گی, پاسپورٹ بنوانا پڑے گا, ٹریول آفس کے چکر لگانے پڑیں گے, سامان پیکنگ کرنی پڑے گی, ہفتوں تیاری ہوتی ہے,
ٹکٹ کرانی پڑے گی, جہاز میں بیٹھنا پڑے گا, سب کچھ کرنا پڑے گا,
ہفتوں تیاری ہوتی ہے. تو وہ ہفتوں تیاری اگر ذہنی طور پر بندہ کسی ایسے عالم کے پاس چلا جائے جو عمرے کے مسائل اچھی طرح جانتا ہو, تو بآسانی سیکھے جا سکتے ہیں. تو کتاب کا پڑھنا بھی بسا اوقات فائدہ مند نہیں ہوتا. کبھی مذہبی کتاب پڑھی نہیں, اصطلاحات کا پتہ ہی نہیں, مشکل مشکل الفاظ ہیں, لکھا کیا ہے سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے, پڑھتے ہوئے سر میں درد شروع ہو گیا.
صحیح.
تو ایسے مواقع پر سیکھنا ضروری ہے, اور سیکھنا انفرادی طور پر ہی ممکن ہوتا ہے, استاد کی حاجت اس میں پڑتی ہے. تو سیکھے جا سکتے ہیں جب اتنا اشتیاق ہے خانہ کعبہ کو دیکھنے کا, گنبد خضرہ کو دیکھنے کا, خانہ کعبہ کے طواف کا, بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کا, تو پھر آداب سیکھ کر جائے.
حقیقت میں مفتی صاحب, آج ہی کے میں مناظر بتاتا ہوں آپ کو. آج حاجی کیمپ میں حاضری ہوئی تھی اور ویکسینیشن وغیرہ, اور مسجد کے اندر جب تربیت کا سلسلہ ہو رہا تھا, تو وہ جب تربیت کرنے والے تربیت کر رہے تھے, تو حجاج کرام میں جو جا رہے تھے عازمین, ان کی تڑپ کی میں نے کیفیت دیکھی کہ ان کے آنسو بہنا شروع ہو گئے تربیت کے دوران. یعنی ایسی کیفیت جو ہے نا کہ وہ تڑپ رہے ہیں بس کسی طرح وہاں پہنچ جائیں. تربیت کرنے والے نے ان کی تربیت کی تو ان کے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے کہ یار میں مطلب مکے مدینے جا رہا ہوں. تو وہ ایک کیفیت بننی چاہیے. صحیح آپ نے توجہ دلائی کہ بھائی اتنے مبارک سفر پر جا رہے ہیں اور کیفیت نہیں بن رہی ہے. تو کیفیت جب ہی بنے گی جب کچھ سیکھیں گے, اس جگہ کے آداب سیکھیں گے ماشاء اللہ. اسے اب دوسرا سوال یہ تھا, اور یہ دو اسلامی بھائیوں کے ایک ہی طرح کے سوال تھے, کہ وہ جاتے ہیں اور کچھ ارینجمنٹ کرتے ہیں, وہ ہوتا نہیں, پھر چھپ چھپا کر گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں اور اس طرح حج کرتے ہیں, اس کا کیا حکم؟
دیکھیے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایسا شخص جو عرب شریف میں ہی رہتا ہے,
جی,
اب مدینہ منورہ میں رہنے والا بھی عرب شریف میں رہنے والا کہلائے گا, جو ریاض یا دمام میں رہتا ہے, تبوک میں رہتا ہے, وہ بھی عرب شریف میں رہنے والا کہلائے گا, اور یہ سب جگہ میقات سے باہر ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان کے پاس حج کرنے کے اسباب موجود ہیں یا نہیں ہیں.
ٹھیک.
شیخ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرضہ لے کر ویزا لگواتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، مالی حیثیت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ ان پر حج فرض ہی نہیں ہوا ہوتا؟
ہاں، تین تین چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے قرضہ ہوتا ہے ان کے اوپر،
ٹھیک ہے نا، قرضہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ پہلے تو اپنی مالی حیثیت کا تعین کریں،
ٹھیک،
کہ ان کے اوپر سفر کے اخراجات اور وہاں رہنے کے اخراجات موجود ہیں یا نہیں۔ کم از کم پانچ دن تو وہاں رہنا پڑے گا نا، جو مناسک کی حج کی ادائیگی
جی بالکل۔
پھر وہاں کہاں رہیں گے؟ وہاں منا میں خیموں میں رہنا ہے، پھر وہاں جا کے ہوٹل میں بھی رہیں گے تو روڈ پہ تو نہیں رہنا، لاکھوں لوگ اگر آ کر روڈ پہ رہنا شروع کر دیں تو پھر تو نظام دھرم بھرم ہو جائے۔ اگر لاکھوں لوگ جو ہے وہ مینا میں روڈ پر آ کر بیٹھ جائیں تو سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے۔ تو وہاں کی حکومت نے ایک فیس مقرر کر دی کہ جو عرب شریف کا رہنے والا بھی حج کرنا چاہتا ہے تو وہ فارم بھرے، اجازت لے، اس اجازت نامے کو تصریح کہتے ہیں،
ٹھیک،
تے ساد رے یا ہا، تصریح نامہ۔ پھر اس کے بدلے میں حکومت جو ہے انہیں خیمہ فراہم کرتی ہے اور جو بھی سہولتیں ہیں وہ دیتی ہے۔ تو جو کم سے کم ریٹ ہو، خیمہ تو جو ہے وہ دور بھی مل سکتا ہے، نزدیک بھی مل سکتا ہے، پھر خیموں کے اندر بھی وی آئی پی کلچر چل رہا ہوتا ہے۔ تو اب جو بھی کم سے کم قیمت میں پیکج ملتا ہے، اس
سادگی والا خیمہ،
سادگی والا ملتا ہے کم سے کم قیمت میں، اگر جس کے پاس اس کی گنجائش ہے
صحیح
اس پر حج فرض ہوگا، جس کے اوپر اس کی گنجائش نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ اب ایسا شخص جو ہے وہ جس پر حج فرض نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، اور وہاں پر جگہ جگہ پر چیک پوسٹ ہیں، بلکہ پچھلے سال تو فوج آئی ہوئی تھی اور مجھے آ کر بتایا لوگوں نے کہ جی ہم آ گئے تھے اور ہمیں تو بھاگنا پڑا، دوڑنا پڑا، گاڑیاں پیچھے لگ گئیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ذلت۔ پھر صرف ذلت نہیں، جس روزگار پر اتنا قرضہ لے کر گئے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو دوسرے دن ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔
صحیح۔
تو جو ایک نظام ہے اس نظام کو فالو کیا
جائے، جو آفیشیل وے ہے اس کو فالو کیا جائے اور اس کو اپنایا جائے اور اس طریقے پر حج پر جایا جائے۔
جی ہاں،
ماشاء اللہ۔ اچھا، ایک تھے ہمارے غلام حسین بھائی، انہوں نے باب المدینہ سے کال کیے، فرماتے ہیں کہ وضو کس طرح کریں بھائی احرام کی حالت میں، اور پھر اسلامی بہنے سر کا مسا کیسے کریں گے، وہ تو کپڑا ہٹانا پڑے گا پھر تو۔
احرام نام ہے مخصوص پابندیوں کا، نیت کرنے کے بعد، تلبیہ کہنے کے بعد ایک کیفیت میں آ جانے کا۔
بالکل۔
صرف چادر احرام نہیں ہے، یہ چادر تبدیل کی جا سکتی ہیں، چادر اتاری جا سکتی ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید قمیض میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، چادر میں آسان ہوتا ہے،
آسان ہو جاتا ہے،
آستینیں نہیں چڑھانی، صرف یہ کہ اس کو لپیٹا جائے اس طریقے سے،
صحیح سے لپیٹ لیا جائے،
اوپر کی جو چادر ہے اس میں احتیاط کرنی پڑتی ہے،
جی جی جی،
اور نیچے کی چادر میں تو الامان والحفیظ۔ کچھ ملکوں کے لوگوں کا یہ وتیرہ ہے، جب جائیں گے نا وہاں وضو خانے پر تو یہ جو تہبند والی چادر ہے بالکل گھٹنوں سے بھی اوپر کر لیں گے، ستر ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے،
تو نیکر کی طرح، کچھے کی طرح اس کو بالکل اوپر کر
چڑھا لیں گے الامان والحفیظ۔ بلکہ اب تو جو ہے وہ جو ایریا ہے صحن کا، مسجد الحرام کے صحن کا جو ایریا ہے، یہ بڑا اچھا کام کیا ہے، ایک تو کہ وہاں وضو خانے بن گئے ہیں
ماشاءاللہ، بہت پیارا انداز میں چھوٹے چھوٹے گول گول انہوں نے بنا دیا۔
یہ نہیں ہے کہ نیچے جائیں اور پھر اس میں کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا تھا،
جسے استنجا کی حاجت نہیں ہے وہ نیچے جائے نا، اوپر اوپر اس نے وضو کیا اور آگے۔
اوپر والے میں خرابی سامنے آئی ہے
جی،
کہ یہاں اسلامی بہنیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں،
یہ مشکل ہے۔
اب وہ اسلامی بہنیں جب ظاہر بات ہے وضو کریں گی تو ان کے اعضائے ستر بھی نظر آئیں گے، تو بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اسلامی بہنیں تو یہاں نہ جائیں، ان کے جو مخصوص مقامات ہیں وہاں جائیں،
ان میں پردہ نہیں، دو پارٹیشن بنے ہوئے ہیں،
پردہ نہیں ہوتا،
ہاں پردہ نہیں ہوتا،
کوئی پردہ نہیں ہے۔
صحیح صحیح۔
دوسرا ان کا سوال تھا کہ خواتین جو ہیں وہ کیسے مسا کریں گے،
سر کا مسا کیسے کریں۔
تو دیکھیے وہ اگر تنہائی میں ہیں، جیسے
جہاں ساری ہیں خواتین
جو ان کے باتھ روم مطلب کہ وضو خانے ہیں خواتین کے، وہاں صرف خواتین ہی ہیں، یا ہوٹل ہے تو وہاں اٹیچ بات ہے، اندر جا کے بیسن پہ وضو کر رہی ہیں، دروازہ بند ہے، تو اس میں دوپٹہ وہ اتار سکتی ہیں، دوپٹہ اتارنے سے ان کے احرام پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔
صحیح.
جو طریقہ عام حالات میں وہی طریقہ یہاں ہوگا.
ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں. اب تھوڑا ہم آگے چلتے ہیں,
دو چار مسائل لے لیتے ہیں,
مسائل
پھر کال لے لیتے ہیں.
جی,
طواف کرتے ہوئے ایک مطلب کثیر الوقوع مسئلہ کہ طواف کے کچھ ہی چکر کیے تھے کہ وضو کی حاجت پڑ گئی, وضو ٹوٹ گیا, اب کیا کیا جائے؟ وضو تو کرنا ضروری ہے.
بالکل, وضو کے بغیر طواف نہیں ہوگا.
ہو جائے گا,
ہو جائے گا,
طواف ہو جائے گا, لیکن گناہ ہے,
گناہ ہے,
گناہ ہے, اس کے ادا کرنا پڑے گا. یا پھر جو اس کے جنایات کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں.
صحیح.
لیکن طواف مطلب وضو کرنا ضروری اس لیے ہے کہ گناہ گار ہوگا آدمی. تو اب وضو کر کر آئے تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طواف کہاں سے کنٹینیو کیا جائے. تو اگر تو مثال کے طور پر تین چکر سے کم کیے تھے, میں پورا مسئلہ پڑھ دیتا ہوں.
جی,
تین چکر سے کم کیے تھے تو یہ ہے کہ یہ بنا کر سکتا ہے,
دوبارہ سے شروع کر سکتا,
دوبارہ سے بنا کر سکتا ہے, معاف کیجیے, دوبارہ سے شروع کر سکتا ہے. یعنی یہ چاہتا ہے کہ اب میں پہلے چکر سے کروں, ٹھیک ہے, اس بات کی اجازت ہے. چار چکر سے کم کیے تھے, اگر چار چکر کر لیے ہیں تو اب یہ ہے کہ اسے
آگے کنٹینیو کریں,
کنٹینیو کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ تو آپ نے فرمایا کہ طواف کے چکروں سے متعلق.
اچھا, پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ آ کے حجر اسود سے شروع کرے,
جہاں سے گیا تھا, مقام ابراہیم تک پہنچا تھا, وضو ٹوٹ گیا,
وہیں سے شروع کرے. بہتر یہ ہے کہ ایک دو قدم ذرا پیچھے سے لے لے,
پیچھے سے لے,
احتیاط اس میں ہے.
ٹھیک.
تو اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معذور شرعی ہوتے ہیں, یعنی معذور شرعی ایک خاص اصطلاح ہے. وضو ٹوٹنے کا کوئی بھی سبب پایا جا سکتا ہے, مثلا کسی کا خون بہ رہا ہے یا پیشاب کے مسلسل قطروں کا مسئلہ ہے.
ٹھیک.
یا کوئی اور سبب ہے. تو معذور شرعی کا یہ حکم ہے کہ وہ ہر جب نماز کا وقت شروع ہوگا تو وہ وضو کرے گا.
ٹھیک.
اور اس وضو سے اگلے نماز کا وقت شروع ہونے تک تمام عبادتیں کر سکتا ہے,
پڑھنے
پاک چھو سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے,
طواف بھی
طواف کر سکتا ہے.
ٹھیک.
اسلامی بہنوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں, مستحاضہ ہے مثلاً کوئی.
جی جی جی.
تو اب نماز کا وقت ختم ہو گیا, جیسے
طواف کے دوران
ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا.
ٹھیک.
یا عصر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, مغرب کا وقت شروع ہو گیا, تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا کیونکہ یہ معذور تھا, معذور کے طریقے پہ چل رہا تھا, اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, اسے دوبارہ جا کر وضو کرنے ہوں گے.
ٹھیک.
اسی طریقے سے جو ہے وہ طواف فرض کل یا اکثر, مطلب کسی نے چار پھیرے یا تمام پھیرے جنابت کی حالت میں کیے یا حیض و نفاس کی حالت میں کیے, اس پر بدنا لازم ہے. یعنی ایک بڑا جانور قربان کرنا ضروری ہو جائے گا.
بڑا یعنی فربا دمبا ہو,
گائے یا
ہر ایک کی سمجھ میں,
گائے یا اونٹ,
گائے یا اونٹ. ٹھیک.
چھوٹا جانور سے مراد ہے بکرا یا بھیڑ,
بکرا یا بھیڑ. جی.
اور بے وضو اگر طواف کیا ہے تو پھر دم لازم ہوگا.
اچھا.
ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر اعادہ کر لیا, جیسے طواف فرض طواف زیارت تھا, تو 12 تاریخ کے اندر اندر اعادہ کر لیا
تو ٹھیک ہو جائے گا,
دم مطلب بدنا ساکت ہو جائے گا.
ٹھیک.
12ویں کے بعد اعادہ کیا ہے, بدنا تو ساکت ہو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا.
دم دینا پڑے گا.
جی ہاں. اور طواف فرض بے وضو کیا تھا تو اعادہ مستحب ہے, اور طواف فرض بے وضو کیا تھا اعادہ مستحب, اعادہ کر لیا تو دم ساکت ہو گیا اگرچہ کہ 12ویں کے بعد کیا ہو. پھر یہ ہے کہ نفلی طواف تھا, تو فرض اور واجب طواف کی بات کی نا ہم نے, تو نفلی طواف اگر جنابت میں کیا تو دم, 12ویں تک اعادہ کر لیا تو دم ساکت ہو گیا, 12ویں کے بعد اعادہ کیا تو ہر طواف کے بدلے صدقہ ہوگا. اسی طریقے سے جنابت میں طواف کر کے کوئی گھر آ گیا, اپنے وطن آ گیا, تو افضل یہ ہے کہ جا کر احرام کی حالت میں اعادہ کرے, لیکن بدنہ بھیج دیا تب بھی اس کا جو جرم ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا,
جرم کا کفارہ ادا ہو جائے گا اگر کفارہ نہ دینا چاہے, یا مطلب اس جرم سے اس طرح سے کہ وہاں جا کر اس کا اعادہ کر لے,
مطلب
تو
مطلب پھر یہ ہوگا نا کہ جنابت میں تو بدنہ تو ساقط ہو جائے گا بارہویں کے بعد,
ٹھیک,
لیکن دم
دم لازم ہوگا,
دم اعادے کے باوجود رہے گا,
ٹھیک
جی. اچھا طواف نفل ہے, اگر کسی نے بے وضو جیسے طواف کیا ہے فرض کے سوا کوئی اور طواف کل یا اکثر جنابت میں کیا تو دم, اور بے وضو کیا تو پھر صدقہ دینا پڑے گا,
صدقہ دینا پڑے گا, ٹھیک
ہے. اسی طریقے سے طواف جو ہے وہ پاؤں پر چل کر کرنا واجب ہے,
یہ چاہے نفل ہو یا
نفل ہو یا فرض ہو,
ٹھیک ہے.
لیکن کوئی مطلب کہ معذور نہیں ہے تو وہ پاؤں پہ ہی کرے گا, گود میں طواف نہیں کر سکتا, کندھے پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتا جو معذور نہیں ہے, ویل چیئر پہ نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ گھسٹ کر نہیں کر سکتا. ہاں جو پاؤں پر چلنے کے قابل نہیں ہے پھر وہ ویل چیئر وغیرہ پہ کر سکتا ہے, بلکہ جو ویل چیئر پر کروائے گا وہ بھی طواف کی نیت کرتا ہے تو اس کا بھی طواف ادا ہو جائے گا, وہ بھی چل رہا ہے نا لے کر اس کو, اس کا بھی طواف ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے طواف کا جو مقام ہے وہ مسجد الحرام شریف ہے,
صحیح,
صحن میں نہیں ہو سکتا, یعنی مسجد پہلا جو مرحلہ ہے وہ مطاف ہے, مطاف سے طواف ہوگا, مسجد بھر جاتی ہے جگہ نہیں رہتی تو پھر یہ ہے کہ وہ
مسجد کے اندر کا جو حصہ
برامدے میں آ جائے گا,
برامدے میں آ جائے گا,
پھر برامدے میں بھی جگہ نہیں ملتی تو پھر اوپر جائے گا, بلا ضرورت اوپر جانے کو مکروہ لکھا ہے.
اس پہ صاحب یوں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ بچوں کو بھی عمرے پہ لے کر آتے ہیں اور کندھے پہ بٹھا کے ان کو طواف کرا رہے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کیا ہے؟
نابالغ جو بچے ہیں,
سمجھدار بچہ ہے,
بالغ سمجھدار ہو, نابالغ جو بچہ ہے وہ مکلف نہیں ہے, یعنی جتنی بھی تفصیل بیان ہو رہی ہے نا کہ یوں کیا تو دم, یوں کیا تو بدنہ, یوں کیا تو صدقہ, اس پر کچھ بھی نہیں ہے, وہ کسی بھی طرح کا خلاف کرے گا اس پر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن تربیت کا حصہ یہ ہے کہ اسے ان تمام مراحل سے گزارا جائے جو ایک حاجی کر رہا ہے,
صحیح,
تاکہ اس کی تربیت ہو. ہاں بچوں کو یوں بھی گود میں لے لیتے, مطلب کہ کندھے پہ لے لیتے ہوں گے کہ بعض اوقات رش میں وہ استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے یا تھکاوٹ ہو سکتا پہلے سے تھک چکے ہوں, اتنی ہمت نہ ہو, تو بہرحال جہاں تک ممکن ہو جو عام آدمی کے کرنے کے کام ہیں وہی کام ان سے کروائے جائیں تاکہ ان کی تربیت اور تعلیم کے مراحل پورے ہوں.
ماشاءاللہ,
نہیں ہو سکتا تو دم اور صدقہ اور بدنہ وغیرہ بچوں پر کچھ بھی نہیں.
ٹھیک,
تو طواف کے حوالے سے جو باتیں حرام ہیں اس میں بے وضو طواف کرنا, کوئی بھی جو اعضائے ستر ہیں, اب مرد کے اعضائے ستر الگ ہیں ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت, عورت کے جو اعضاء ستر ہیں وہ وہی ہیں جو نماز میں ہیں, یعنی سوائے پانچ اعضاء کے تمام جسم چھپائے گی, چہرہ, ہاتھوں کی جو کلائیاں ہیں دونوں ہاتھوں کی کلائیاں یہ تین ہو گئے, اور پاؤں کے جو پنجے ہیں یہ پانچ ہو گئے, ان کے سوا پورا جسم چھپائے گی. اب جسم کے عضو کا چوتھائی حصہ بھی اگر کھلا رہ گیا ایسی کیفیت حرام,
ایسی کیفیت حرام,
حرام ہے. پھر یہ ہے کہ جیسا کہ بیان کیا گیا بلا مجبوری سواری پر یا گود میں یا کندھوں پر طواف کرنا, اسی طریقے سے الٹا طواف کرنا یا طواف کرتے ہوئے حتیم میں سے ہو کر جانا, یہ تمام باتیں حرام ہیں. بعض باتیں مکروہ ہیں جیسے فضول بات کرنا, طواف کرتے ہوئے خرید و فروخت کرنا, اسی طریقے سے استنجا کی حاجت محسوس ہو رہی ہے, شدت ہے تو اس دوران طواف کرنا, یہ عبادت ہے, خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا اس عبادت کا تقاضا ہے, اور ایسی کیفیت میں خوشی اور خضوع نہیں رہے گا. پھر یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرنا, تو اور یہ ہے کہ جتنا بھی بندہ جو ہے یکسوئی کے ساتھ کر سکتا ہو اس پر لازم ہے. کالے ہیں یا صحیح کی طرف جائیں؟
جی کالز ہیں, لیکن وہ سب یہاں ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ عورت کے پانچ اعضاء جو ہیں وہ
ستر نہیں ہے,
ستر نہیں ہے. اب بعض اسلامی بہنوں کی جو ہیں وہ یہ جو جگہ ہیں ان جگہوں پر بھی بال زیادہ ہوتے ہیں, اب اگر وہ اس کو پورا ڈھانپتی ہیں مثال کے طور پہ اپنے بالوں کو, تو یہ ان کے چہرہ چھپنے کے اس میں نہیں آئے گا؟
دیکھیں جو
اس کے بارے میں
تھوڑا سا عادتاً جہاں سے بال اگتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو ستر وہیں سے شمار کیا جائے گا
جہاں سے عادتن
جہاں سے عادتن اٹھتے
ہیں. اس کے علاوہ جو اضافی اگر کسی کے ہیں تو وہ ستر میں نہیں آئیں گے, وہ اس میں نہیں آئیں گے جو بال ظاہر ہوتے ہیں خواتین کے اس میں.
اس دیکھیں یہاں دو رائے بن رہی ہیں.
جی جی جی
فی الوقت تو اس کا جواب نہیں دوں گا میں.
جی جی جی
ایک رائے تو یہ ہے کہ جو سر کے بال ہیں بہرحال ستر ہیں, اور مثال کے طور پر یہی بال اگر وہ کاٹ کر پھینکنا چاہے تو شریعت کا حکم یہ ہوگا کہ یہ مردوں پر ظاہر نہ ہو,
ظاہر نہ
کر. بال ہیں, سر کے بال ہیں, تو ایک طرف تو سر کے بال کہلا رہے ہیں, دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ان کو چھپانے پر چہرہ چھپانا تو نہیں کہلائے گی. تو ویسے اگر یہ بال چھپائے جائیں تو چوتھائی چھپانا تو نہیں کہیں گے,
نہیں کہیں گے,
اور چوتھائی سے کم اگر چھپتا ہے تو اس کے اتنے مسائل تو نہیں.
ٹھیک,
بہرحال اگلے سلسلے میں
انشاءاللہ
اس کا کنفرم جواب دے دوں گا
انشاءاللہ. جی کالز لے لیجئے بھائی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین.
وعلیکم
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب میرا نام محمد زبیر اتاری ہے, میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت کے اندر جسم کا میل چھڑانا یہ منع ہے کیا؟ اسی طرح جو سنائی بھائی جن کو کان سے میل نکالنے کی عادت ہے, کیا احرام کی حالت میں کان سے میل نکال سکتے ہیں, یا دانتوں کا میل صاف کرتے ہیں جیسے ٹوتھ برش کر سکتے ہیں یا پیسٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. اور یہ ارشاد فرما دیجیے کہ پیدل حج کرنے کا کیا ثواب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیدل حج
کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی مسئلہ بیان کیا گیا ایام الخاص کا عورت کے لیے, تو یہ سوال میں مفتی صاحب کی خدمت میں ہے. جو یہاں سے عورت احرام کی نیت کر کے جائے گی اور ایام الخاص میں وہیں رکے گی, اور اس کے بعد اسے مسجد عائشہ جانے کی حاجت تو نہیں ہوگی نیت کرنے کے لیے؟ اس کا جواب مرحمۃ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال لیجیے.
عبداللہ تاری بات کر رہا ہوں خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے. میں نے سوال ریکارڈ کرانا تھا کہ یہ احرام کی حالت میں کتنے بال گر جائیں تو یہ دم یا صدقہ دینا پڑے گا؟ جزاکم اللہ خیر.
آمین. کتنے بال پر دم یا صدقہ؟ جی اگلی کال.
بشارت محمود کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب بندہ عمرے پہ جاتا ہے اور حرم پاک میں پہنچتا ہے اور وہاں پر وہ نمازیں اگر پڑھتا ہے تو وہ قصر نماز پڑھے گا یا کہ پوری نماز پڑھے گا؟ اگر تو 15 دن سے کم اس کا سٹے ہے مکہ مکرمہ میں اور اسی طرح مدینہ شریف میں 15 دن سے کم اگر اس کا سٹے ہے تو وہ نمازیں کون سی پڑھے گا, قصر پڑھے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ جزاک اللہ خیر.
آمین آمین. جی مفتی صاحب, زبیر بھائی زمزم نگر سے فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں کان کا میل نکالنا, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا, دانتوں سے میل چھڑانا,
اس کی مسواک کرنا جو ہے وہ وضو کے لیے منہ میں تغیر ہو تو سنت موقعہ ہے.
ٹھیک.
کہیں بھی ایسا نہیں لکھا کہ احرام کی حالت میں آنے کے بعد مسواک کرنا بند کر دی جائے. مسواک کرنا کیا ہے؟ منہ کے تغیر کو دور کرنا ہے.
جی.
اور جب بندے نے نماز پڑھنی ہے, تلاوت کرنی ہے, مسجد میں جانا ہے تو اس چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے. مسواک کے ذریعے دانتوں کا میل دور کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک.
کانوں کے میل کا میں نے نہیں پڑھا کہیں بھی.
کان کے میل کا کچھ
ہاں وہ میں نے نہیں پڑھا. البتہ یہ کہ جسم کا میل دور کرنا اس کو تو منع کیا گیا ہے, مکروہ ہے.
ٹھیک ہے. ان کا ایک اور سوال بھی تھا ساتھ ساتھ,
پیدل حج کرنا.
پیدل حج کے کیا فضائل ہیں؟
ابن خزیمہ و حاکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مکہ سے پیدل حج کو جائے, ایک تو یہ نا کہ پاکستان سے پیدل جائے تو بہت ہی مشکل ہے, اور جو فضائل بیان ہوئے ہیں خاص طور پہ یہ جو فضیلت ہے یہ مکہ سے عرفات جانے کی فضیلت ہے.
پیدل حج کی جو بھی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ مکہ سے عرفات جانے کی
عام طور پر جو بیان ہوئی ہے وہ مکہ سے عرفات جانے کی.
ٹھیک.
تو تقریباً مکہ سے عرفات براہ راست بھی نہیں جایا جاتا, پہلے جو ہے وہ مینا میں جا کر جایا جاتا ہے. مینا کا فاصلہ بمشکل 3-4 کلومیٹر ہوگا.
جی بالکل.
اور مینا سے پھر عرفات جاتے ہیں, وہ فاصلہ شاید 5 کلومیٹر ہے.
تو اتنا آسان ہو گیا ہے مفتی صاحب, راستے اتنے ایزی ہو گئے ہیں کہ اگر وہ قافلے کی صورت میں جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنا.
بلکہ مکہ سے مینا تک تو شٹر ہے.
جی جی.
اس کے نیچے چلنا ہوتا ہے, سایہ ہی سایہ ہوتا ہے.
سایہ ہی سایہ بالکل.
اور جو پیدل کا لطف ہے
سبحان اللہ, لبیک کی صدائیں ہیں,
وہ بس کا نہیں ہو سکتا
سبحان اللہ.
مطلب جو ہمت والا ہے اور جو جس کے ساتھ فیملی نہیں ہے اسے پیدل ہی جانا چاہیے. میں فضیل عرض کر رہا تھا
جی
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آئے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی. کہا گیا حرم کی نیکیوں کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی. تو اس پر لکھا گیا ہے بارہ شریف مجات میں اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں ہر قدم پر.
سبحان اللہ,
یہ ثواب ہے پیدل,
کتنا بڑا ثواب ہے. تو ہمت کیجئے, جن جو اکیلے تنہا جا رہے ہیں جن کے ساتھ فیملی نہیں اور جن کے ساتھ ینگ فیملی ہے تو وہ دونوں ہی چلے جائیں, کیا مذائقہ ہے, دونوں ہی پیدل کا لطف اٹھائیں ماشاء اللہ. جی,
جس کی عادت پیدل چلنے کی ہے وہ لطف اٹھائے, ورنہ تو وہاں جا
ورنہ آزمائش ہو جائے,
بہت آزمائش ہو جاتی.
ٹھیک. یہ ہمارا ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی کہ ایام خاص میں جیسے کہ ابھی بیان ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ایام خاص میں گئی تو کیا اب وہ جب دوبارہ پاکی حاصل کی اس کے ایام خاص چلے گئے تو اب وہ کیا مسجد عائشہ جا کے پھر نیت کرے گی پھر آئے گی, کیا حکم ہوگا؟
مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بدستور احرام کی حالت میں ہے.
ٹھیک.
اسے احرام سے باہر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور احرام سے باہر آنا یوں جائز بھی نہیں ہے بلا وجہ.
ٹھیک ہے.
تو احرام کی حالت میں موجود ہے, جب پاک ہو جائے غسل کر کے مسجد چلے جائے اور جا کے اپنے عمرے کے جو ارکان ہیں وہ ادا کرے.
پھر یہ
ایک اور چیز ہے, کسی نے مثال کے طور پر, اگرچہ کہ یہ کیفیت ہوتی نہیں ہے لیکن ممکن ہے, احرام کی حالت میں تھیں پاک تھیں طواف کر لیا, طواف کرنے کے بعد ایام شروع ہو گئے.
ٹھیک.
تو صحیح جو ہے وہ کی جا سکتی ہے.
صحیح کیونکہ ایام خاص ایام اگر طواف کے بعد آ جائیں تو آپ صحیح بھی کر سکتے ہیں اور تقصیر یا وہ بھی تقصیر بھی کر سکتے ہیں.
صحیح جو ہے چونکہ وہ حصہ مسجد نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو صحیح کی جا سکتی ہے.
صحیح میں پھر ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائے کہ صحیح ایسے کر سکتے تو صحیح کے لیے وضو بھی نہیں ضروری.
دیکھیں وضو مستحب تو ہے.
مستحب ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کا وضو صحیح کے دوران ٹوٹ گیا تو وہ بہتر ہے کہ جا کے وضو کر لے, اور اگر بغیر وضو کے کر لے گا تو اس کی صحیح ہو جائے.
صحیح ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اس میں مزید ایک سوال یوں تھا مفتی صاحب کہ کتنے بال پر دم یا صدقہ ہے؟
دیکھیں ایک دو بال ٹوٹے ہیں تو ایک دو بال پر جو ہے وہ ہر بال کے بدلے ایک مٹھی اناج صدقہ ہے, اور تین پر ہے یا تین سے زیادہ پر ہے یاد ہے آپ کو؟
نہیں دیکھنا پڑے گا مجھے, زبانی یاد نہیں.
تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک صدقہ فطر ہے, یعنی ایک مجلس میں مثلا 4 بال ٹوٹے
جی
تو اس پر یہ ہے کہ صدقہ فطر ہے. اگر ایک دو ہیں اور اس پر یہ ہے کہ اپنا ایک مٹھی آٹا یا گندم,
ایک دو ٹوٹے تو ایک مٹھی اور ایک مجلس میں تین سے زیادہ ٹوٹے
جی
تو صدقہ,
تین سے زیادہ پر صدقہ ہے.
ٹھیک.
صدقہ فطر ہے.
صدقہ فطر
کسی نے کسی کے داڑھی یا سر کے بال اگر چوتھائی کاٹ لیے احرام کی حالت میں اس پر دم ہے.
اس پر دم.
دم.
ٹھیک. ٹھیک. اگلا سوال یہ تھا مفتی صاحب کے بشارت بھائی کا سوال تھا کہ عمرے پر گئے نماز کا کیا حکم ہے, 15 دن سے کم کا وقت ہے. اور اسی طرح یہ سوال ایک عام بھی ہے مفتی صاحب, دیگر اسلامی بھائی کرتے ہیں کہ اب ہماری فلائٹ ہے, ہم یہاں سے مکہ جائیں گے پھر مدینہ جائیں گے, یا پھر ہماری مکہ میں ہی اتنے ایام ہو جاتے ہیں کہ 15 دن کا قیام ہوتا ہے تو کیا کیا جائے, اس کا کوئی کیلکولیشن سمجھا دیجیے نا.
کیلکولیشن زبانیں سمجھانے کی نہیں ہے, دکھانے کی ہے
ماشاءاللہ.
اور آپ تو شاید اگلے سلسلے میں نہیں ہوں گے، اگلے سلسلے میں تو آپ ایئرپورٹ پر ہوں گے اس ٹائم
انشاءاللہ
عزیز. اگلے سلسلے میں ہم اس پر تفصیل سے کلام کریں گے. خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا جو سفر ہے، ہر سفر ایک الگ اسٹیپ ہے. جیسے مثال کے طور پر آج کل جو جا رہے ہیں
جی
وہ مکہ المکرمہ دو چار دن ٹھہریں گے، دو چار دن ٹھہرنے سے مسافر ہی رہے گا وہ، پھر مدینہ منورہ چلے جائیں گے. مدینہ منورہ زیادہ سے زیادہ 9 دن قیام کسی کو ملتا ہے،
کسی کو 10 دن،
اور زیادہ ہو جائے 10 دن ملتا ہے.
جی بالکل،
15 دن قیام حج کی حالت میں نہیں ملتا.
ٹھیک،
تو وہاں بھی جو ہے مسافر رہے. پھر جب دوبارہ مکہ المکرمہ آئیں گے تو منا جانے سے پہلے کتنے دن بنتے ہیں،
یعنی منا کی روانگی سے پہلے جو
مکہ میں قیام
کتنی شب ملتی ہیں،
مکہ میں جو قیام ہے وہ کتنا ملتا ہے.
ٹھیک ہے،
اگر کسی کا 15 دن قیام ہے منا جانے سے پہلے تو یہ مقیم ہو جائے گا،
تو یہ مقیم ہو جائیں گے.
اور اگر کسی کا 14 دن کا قیام بن رہا ہے مکہ المکرمہ میں منا جانے سے پہلے،
منا جانے سے پہلے
یا اس سے کم بن رہا ہے، تو پھر یہ شخص مسافر ہے. پھر منا چلے گئے، عرفات چلے گئے، اب منا سے جب دوبارہ مکہ المکرمہ آئے ہیں تو دیکھیں گے کہ مکہ المکرمہ میں
اب کتنے ایام
ہیں. اگر منا آنے کے بعد مکہ المکرمہ میں 15 دن ہیں تو پھر اقامت ہو گئی،
ٹھیک،
پوری نمازیں پڑھیں گے. کم ایام بن رہے ہیں تو پھر مسافر رہیں گے.
ٹھیک، اس میں خاص طور پہ جو سوال کرتے ہیں نا لوگ، وہ قربانی کے حوالے سے. آج بھی حاجی کیمپ حاضری ہوئی تو وہاں بھی اس طرح کے سوالات ہوئے کہ بھئی قربانی ہم کریں گے، اگر ہم مقیم ہو گئے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا ہم قربانی کریں گے نہیں کریں گے، تو تھوڑا سا یہ بھی اگر بریف ہو جائے.
دیکھیں، سب سے جو پیچیدہ صورت ہے نا، یا تھوڑی سی غور و فکر کی جس میں حاجت پڑتی ہے،
ٹھیک،
وہ یہ ہے کہ منا جانے سے پہلے کتنے دن بنیں گے اس کا فیصلہ کرنا.
ٹھیک ہے،
تو منا جانے سے پہلے کتنے دن بن رہے ہیں، 15 دن بن رہے ہیں جس کے وہ مقیم ہیں،
اس میں
وہ مقیم ہیں اور یہ منا چلا گیا جب بھی مقیم ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی جو منا جانے سے پہلے مقیم ہے وہ منا
میں بھی
عرفات میں بھی مقیم رہے گا.
ٹھیک ہے،
تو جو مقیم ہے اور صاحب حیثیت ہے، یعنی غنی ہے، نصاب کا مالک ہے، تو اس پر اپنا عید کی قربانی بھی واجب ہے.
ٹھیک، تو وہ عید کی قربانی وہاں منا میں ہی کر لے، اپنے جو حج کی قربانی کے ساتھ ہی کر لے، یا پھر اپنے ملک میں وطن میں کروا
اپنے وطن میں کر لے، بس اتنا خیال رکھے کہ وہاں بھی عید ہو اور یہاں بھی عید ہو،
یعنی جس کو وکیل بنایا ہے اس مقام پر بھی عید ہو،
دونوں جگہ ایام عید ہوں.
ٹھیک،
اور اگر یہ مسافر ہے، یعنی منا جانے سے پہلے یہ مسافر ہے،
ٹھیک ہے،
تو ان 3 دنوں کے اندر جو 10, 11, 12 یہ مسافر ہی رہتا ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 12 کی صبح آ جاتے ہیں رمی کی، اور دن میں مکہ آ گئے.
اب مکہ میں ان کا قیام 15 دن سے زیادہ کا ہے،
اور اس کے بعد جو ان کا اسٹے وہ 15 دن سے زیادہ کا ہے،
یعنی وہ مقیم ہو گئے.
مقیم ہو گئے اور ایام قربانی انہوں نے پا لیے اقامت کی حالت میں، تو ایام قربانی اقامت کی حالت میں پا لیے تو عید کی قربانی کرنا ضروری ہو گیا. تو پہلے سے سوچنا پڑے گا، وہ ان کو مثال کے طور پر 2 گھنٹے ملتے ہیں، اب 2 گھنٹے میں قربانی کیسے کر لیں گے. تو یہ جو کہ معاملہ ہے اس کا، تو جانے سے پہلے تعین کروا کر جائیں. آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں وہاں جا کر کہ سفر کے کون سے حصے میں آپ مقیم ہوں گے اور کون سے حصے میں آپ مسافر ہوں گے، اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے.
یہ تعین کرنا ہے اور نہایت ہی اہم، اس پر تھوڑا سا توجہ دینی پڑے گی آپ کو. کچھ سوال ہیں مفتی صاحب، وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. جی لیجیے، کال لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عطا محمد ہے اور میں ٹنڈو محمد خان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جو حضرات وزٹ ویزے پر سعودی عرب جاتے ہیں، وہ وہاں پر جانے کے بعد وزٹ ویزے پر حج ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی حج کے ایام ہیں، تو کیا وہ حج کرنا، اس طرح سے حج کرنا مناسب ہے؟ برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال بھی لیجیے. ضرور،
میں یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ میں نے نفلی حج کرنا ہے، میں نے اپنا حج کیا ہوا ہے، پہلے میں نے اپنے والد صاحب کا کیا ہوا، بہت ہو چکے ہیں والدہ اور والد صاحب، ان کا حج بھی میں نے کیا ہوا ہے، تو اب میں نفلی حج کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی والدین کا دونوں کا حج کر سکتا ہوں یا ایک کا کر سکتا ہوں؟
نفلی حج والدین کا یا ایک کا. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اسلامی بہنیں جب عمرہ یا حج کے لیے جاتی ہیں تو کچھ ایسی میڈیسن یوز کر لیتی ہیں, انجیکشن یا ٹیبلٹ, جس سے مخصوص ایام کی کیفیت نہیں آتی, تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. میرا نام محمد اشفاق اتاری ہے, وزارت احباب سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام کی ٹیبلٹ والا پہلے لے لیتے ہیں.
اچھا, وہ مسئلہ جو ہے وہ مل گیا.
مل گئے.
تین بال تک جو ہے وہ ہر بال کے بدلے ایک مٹھی اناج ہے.
ایک مٹھی اناج.
چار بال ہو جائیں گے,
تین سے زیادہ,
ایک مجلس میں تین سے زیادہ ہو جائیں گے, چوتھائی سے کم, تو پھر ایک مجلس میں ٹوٹنے والے بالوں پر اگر وہ تین سے زیادہ ہیں تو صدقہ فطر ہوگا.
صدقہ. ٹھیک ہے, ٹھیک.
دیکھیں, ٹیبلٹ لینا ایک طبی مسئلہ ہے اور ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں, صحت کی کوئی خرابی نہیں ہے تو شرن کوئی اس میں مہلت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
دوسرا جو سوال تھا ان کا نفری حج کے حوالے سے, تو یہ ہے مسئلہ اشتراک کا, کہ ایک عبادت میں بہت سارے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جانور اپنی طرف سے ذبح فرمایا, ایک امت کی طرف سے. تو امت کی طرف سے کیا مطلب ہے؟ کروڑوں لوگوں کو شامل کر لیا اس نیکی میں, تو دونوں کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے.
یعنی جو حج نفری کیا جائے گا تو اس میں دونوں کو اصال ثواب کیا جائے گا.
جس پر حج فرض ہو, وزٹ ویزے کا سوال تھا,
وزٹ ویزے کا سوال,
جس پر حج فرض ہو اس پر فرض ہے کہ وہ پراپر طریقے سے جائے.
پراپر طریقے سے جائے.
جی ہاں, استطاعت ہے, صاحب استطاعت جانا فرض ہے. جس پر فرض نہیں ہے تو اس کے لیے وزٹ ویزے پر جانے جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ قانون جرم ہے, قابل مواخذہ ہے, پھر جا رہا ہے مکہ المکرمہ کی نیت سے, وہاں مکہ المکرمہ ہی جائے گا اور احرام میں نہیں جا سکتا. یہ اب مسئلہ پتا ہوگا تو یہ مدینہ منورہ جائے نا, اور پھر وہاں سے بھی تو جانا ہے, اس کو کاغذات چیک ہوتے ہیں. حج پہ بڑی سختی ہوتی ہے, اور تو جب حج فرض نہیں ہے تو پھر اتنے سارے جرائم کا ارتکاب کرنے کی کیا ضرورت ہے.
ٹھیک ہے, اور فرض ہے تو پراپر انداز سے جائے.
پراپر انداز سے جائے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ماشاءاللہ مفتی صاحب, آج بڑے پیارے ہی انداز سے آپ نے الحمدللہ ہمیں صحیح کے, اور خاص طور پہ مسا کی جو آپ نے وضاحت فرمائی, ماشاءاللہ 1960 کی جو حوالے سے 2008 میں جو توسیع ہوئی, ماشاءاللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھیں کتنا اہم سلسلہ ہے, احکام حج بھی ہیں اور اس میں کتنی بڑی معلومات ہمیں مل رہی ہے کہ کس دور میں کیا ہوا اور کس انداز سے ہوا اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. تو آپ بھی جب مکہ مدینہ جائیں تو کچھ سیکھ کے جائیں. ساتھ ساتھ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم جب حج کرنے جا ہی رہے ہیں یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو سیکھ لیں, تو اس کے سیکھنے کا ایک آسان طریقہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ میموری کارڈ بھی آ چکا ہے. اور میں اتفاق سے مفتی صاحب, وہ میموری کارڈ میں نے لیا اور گاڑی کے اندر ہی اسے لگایا, تو ماشاء اللہ پوری رفیق الحرم ہے جو ہے نا, یہ انہوں نے آڈیو میں دے دی.
ماشاء اللہ,
بڑے ہی پیارے انداز میں
آڈیو میں
پوری رفیق الحرم میں آڈیو میں. ماشاء اللہ, مجھے سن کر مطلب بڑا اچھا لگا.
شاید پہلی کتاب ہے,
یہ پہلی کتاب ہے جو پوری آڈیو میں آئی ہوگی, اور جو پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے کتنی
مکتبۃ المدینہ کی طرف سے پہلی کتاب.
الحمدللہ, مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ماشاء اللہ یہ آڈیو کتاب رفیق الحرم
میں. جملے نہیں بن رہے, فل اسٹاپ کہاں لگانا ہے, جی رکنا کہاں ہے, کافی آسان ہو جاتا ہے.
الحمدللہ, بہت پیارے انداز میں یہ شائع ہوا ہے کارڈ. تو میں مشورہ دوں گا, آپ حج پہ جا رہے ہیں, اپنے لیے بھی کارڈ لے لیں, کچھ کارڈ اضافی لے لیں, جہاں آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں کچھ سینکڑوں روپے اور خرچ کر لیجئے, انشاءاللہ حج میں کافی معاون قرار ہوگا.
آپ بھی تو حج پہ جا رہے ہیں.
انشاءاللہ میں بھی لے جاؤں گا.
ایک گزارش ہماری بھی لے جائیں, تو ہماری میری طرف سے, ہمارے ناظرین کی طرف سے, وہاں جا کر دعائیں کیجیے گا, بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض کیجیے گا.
آپ دعا کریں مفتی صاحب کے بعد اب حاضری نصیب.
جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ سے مقام پر جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. ہماری جو ٹیم ہے, مطلب کہ
ہمارے
کے پیچھے جو
ڈائریکٹر صاحب ہیں, جو کھڑے ہیں کے پیچھے ہیں, وہ بھی مجھے کہہ رہے ہیں آئی بی پی کے بھائی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. تو جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت موجود ہیں, سلسلے میں شامل ہیں,
دعوت اسلامی
کے لیے, نہ جانے زندگی ساتھ دے نہ دے, نہ جانے جانا نصیب ہو نہ ہو, یہ نہیں پتا. لیکن امید ہے, آپ سے بھی التجا ہے, آپ کی اگر آج فلائٹ ہے, کل فلائٹ ہے, کبھی بھی آپ کی روانگی ہے, تو برائے کرم ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, مفتی صاحب کو بھی, ہمارے پورے عملے کو بھی یاد رکھیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, خصوصی طور پر ہمارے پاکستان کے لیے, یہ ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ اسے امن کا گہوارہ بنا دے اور ہمارا یہ پیارا وطن سلامت رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.